ایک ضروری مسئلہ قرآن کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسی بات اور ایک ایسا واعظ جو 124,000 انبیاء نے کیا، وہ کتنا اہم ہوگا مسئلہ جس کے لیے 124,000 انبیاء تشریف لائے، وہ بات اہم ہوگی کہ نہیں بھائی؟ جس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، اور ایک نبی نہیں بھیجا بلکہ 124,000 کم و بیش نبی آئے، جس مسئلے کے لیے، وہ مسئلہ بہت اہم ہوگا، وہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، جس کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجے اور پھر ایک کو نہیں 124,000 کو بھیجے، اور پھر ہر نبی کو لوگ اس مسئلے کی وجہ سے پتھر ماریں، ہر پیغمبر کو اپنے گھروں سے نکالیں، ہر نبی کو برا کہیں، ہر پیغمبر کو گالیاں دیں، ہر پیغمبر کو گھروں سے نکالا جائے، ہر پیغمبر کے چہرے پر پتھر مارے جائیں، ہر پیغمبر کو راستے میں ان کے کانٹے بچھائے جائیں، ہر نبی کو اذیتیں دی جائیں، اور اس کے بعد بھی وہ پیغمبر اس مسئلے کو نہ چھوڑے، اس پیغام کو نہ چھوڑے، اس دعوت کو نہ چھوڑے، معلوم ہوا کہ وہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ساری خدائی میں اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں کہ جس مسئلے کے لیے پہلے نبی بھیجے جائیں اور بعد میں پھر ان انبیاء کو گھروں سے نکالا جائے اور ان انبیاء کے چہروں پر پتھر مارے جائیں اور ان کو برا کہا جائے، لیکن پیغمبر اذیتیں اٹھا کر، تخت دار پہ لٹک کر، جیلوں میں جا کر، گھروں سے نکل کر بھی اس مسئلے کو نہ چھوڑے، معلوم ہوا کہ اس اللہ کی خدائی میں اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں، اس اللہ کی خدائی میں اس سے بڑا کوئی، وہ مسئلہ ہے مسئلہ توحید، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو میں اسی کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ توحید پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ توحید کے بغیر چھٹکارا نہیں، ہم زبان سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں اور عقیدے میں توحید نہیں، ہمارے عقیدے میں توحید کی وہ روح نہیں جس کا تقاضا پیغمبروں نے کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ شرک کریں گے لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ شرک کی چال چونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہوگی، بے آواز ہوگی، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ لوگ شرک کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید شرک اسی کو کہتے ہیں کہ ایک پتھر کی مورت ہو اور اس کو سجدہ کیا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو اس کو مشکل کشا کہا جائے، ایک پتھر کی مورت ہو اس کو خدا مانا جائے، صرف یہ شرک ہے. بالکل غلط بات ہے. شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس چیز کا تقاضا اللہ سے کرنا ہے، جس چیز کی امید اللہ سے کرنی ہے، جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور جس چیز کا اللہ ہی سے تقاضا کیا جا سکتا ہے، وہ تقاضا اللہ کے علاوہ کسی بندے سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، کسی پتھر سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، کسی مورت سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، کسی سورج سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، چاند سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، درختوں سے کیا جائے تو یہ شرک ہے، دیوتا سے کیا جائے تو یہ شرک ہے. جس چیز کا تقاضا اللہ سے کرنا ہے، ہم کسی بھی کائنات کے آدمی سے اس کا تقاضا کریں، اسی کا نام شرک ہے. اور اسی شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے 124,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے. ہر پیغمبر نے کلمہ دنیا کے سامنے ایک رکھا، نبیوں کا نام بدلتا رہا، پیغمبروں کا نام بدلتا رہا، لیکن دعوت ایک رہی، پیغام ایک رہا، عنوان ایک رہا، مشن ایک رہا، نصب العین ایک رہا، اور لائحہ عمل ایک رہا. وہ لائحہ عمل کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. وہ لائحہ عمل کیا تھا؟ لا الہ لا الہ. ہر نبی کے دور میں نمازوں کا طریقہ بدلتا رہا، زکوٰۃ کا طریقہ بدلتا رہا، حج کا عنوان بدلتا رہا، روزے کی کیفیت بدلتی رہی، لیکن لا الہ الا اللہ آدم کے زمانے میں بھی ایک تھا، حضور کے زمانے میں بھی ایک تھا، ہر پیغمبر کے زمانے میں لا الہ الا اللہ ایک تھا، فرق کوئی نہیں تھا. آدم علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نور نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں، لا الہ الا اللہ میں کوئی فرق نہیں. لا الہ کا کیا معنی ہے؟ الہ کا معنی ہم نے الہ کا معنی معبود سمجھا، کہ الہ کا معنی صرف معبود ہے. لا الہ الہ کا معنی معبود ہو، لا الہ کا کیا مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس بات ختم ہو گئی، یہ غلط ہے. الہ کا معنی صرف معبود نہیں، الہ کا معنی صرف حاجت روا نہیں، الہ کا معنی صرف سجدوں کے لائق نہیں، بلکہ الہ کے کئی معنی ہیں. الہ کا معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کا معنی حاجت روا بھی ہے، الہ کا معنی داتا بھی ہے، الہ کا معنی بگڑی بنانے والا بھی ہے، الہ کا معنی مختار کل بھی ہے، الہ کا معنی عالم الغیب بھی ہے، الہ کا معنی ہر جگہ موجود بھی ہے، الہ کا معنی ہر چیز کو دیکھنے والا بھی ہے، الہ کا معنی ہر بگڑی بنانے والا بھی ہے، الہ کا معنی ذرے ذرے کے علم والا ہے. جس وقت ہم کہتے ہیں لا الہ، لا لا ایک تلوار ہے جو الہ پر چلتی ہے، لا الہ یعنی الہ کوئی نہیں، الا اللہ مگر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی ہر جگہ موجود نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی ہر جگہ موجود نہیں، کوئی ذروں کو جاننے والا نہیں، کوئی راتوں کی تاریکیوں میں سننے والا نہیں، اللہ کے سوا. لا الہ، لا کی تلوار الہ پہ پڑی تو تمام معنی اس میں آ گیا، الا اللہ مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر حضرت علی کو مشکل کشا کہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر خواجہ علی اجویری کو داتا کہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر معین الدین چشتی کو کشتی پار لگانے والا کہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو بگڑی بنانے والا کہے، بیڑے تارنے والا کہے، ہر جگہ موجود کہے، موت و حیات کا مالک کہے، اور معراج کی رات پیغمبر کو کندھا دینے والا کہے، اور زبان سے پڑھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور عقیدہ یہ رکھے کہ داتا علی حجویری ہے، عقیدہ یہ رکھے کہ مشکل کشا علی المرتضی ہے، عقیدہ یہ رکھے کہ پیر بھی ہر جگہ موجود ہے، عقیدہ یہ رکھے کہ نبی بھی عالم الغیب ہے، عقیدہ یہ رکھے کہ پیغمبر بھی مختار کل ہے، اور اقرار ہم نے کیا کہ لا الہ اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. کلمے میں ہم نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، عقیدہ ہم نے یہ رکھا کہ علی حجویری داتا ہے، عقیدہ ہم نے یہ رکھا کہ بندے بھی مشکل کشا ہے، عقیدہ یہ رکھا کہ نبی بھی عالم الغیب ہے، عقیدہ یہ رکھا کہ نبی بھی مختار کل ہے. تیرے اس لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. کروڑ مرتبہ کلمہ پر، کروڑ مرتبہ اس کا اظہار کر، کروڑ مرتبہ کلمے کا اقرار کر، لیکن جب تک تیرا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ الہ کا معنی مختار کل، حاجت روا، مشکل کشا، داتا ہر جگہ موجود، اور لا نے اس کی نفی کر دی کہ یہ صفتیں کسی ولی میں نہیں، کسی نبی میں نہیں، کسی کتب میں نہیں، کسی ابدال میں نہیں، کسی پتھر میں نہیں، کسی مورت میں نہیں، کسی بت میں نہیں، کسی چاند میں نہیں، سورج میں نہیں، ستاروں میں نہیں، الا اللہ مگر اللہ میں ہی یہ صفتیں پائی جاتی ہیں. اس کے بعد تیرے کلمے کا اعتبار ہوگا، جب کلمے کا اعتبار ہو گیا پھر تیری نماز قبول ہوگی، پھر تیرا روزہ قبول ہوگا، پھر تیرا حج قبول ہوگا، پھر تیرا ذکر قبول ہوگا، پھر تیری عبادت قبول ہوگی. اگر لا الہ الا اللہ کا یہ معنی تو نہیں سمجھتا، صرف لا الہ الا اللہ سے یہ مطلب لیتا ہے کہ پتھر کی مورت کو سجدہ نہ کرو، باقی حاجت روا بندوں کو کہو، مشکل کشا بندوں کو کہو، عالم الغیب پیغمبر کو کہو، ہر جگہ موجود پیغمبر کو کہو، ایسا کلمہ کروڑ مرتبہ پڑھے تیرے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، ایسا اقرار کروڑ مرتبہ کرے تیرے کسی اقرار کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک
تو علاقے اس پورے مانے کو سینے سے نہیں لگاتا، نہ تیرے کلمے کا اعتبار ہے، نہ تیری نمازوں کا اعتبار ہے، نہ تیرے روزے کا اعتبار ہے، نہ تیری عبادت کا اعتبار ہے۔ یہی مفہوم سمجھانے کے لیے 124,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کو لوگوں نے پتھر مارے، ہر پیغمبر کو لوگوں نے برا کہا، ہر نبی کو گھروں سے نکالا، ہر نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ہر پیغمبر کو جلاوطن کیا گیا، 18,000 نبیوں کو شہید کر دیا گیا، کئی ہزار نبیوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، کنویں میں ڈال کر پیغمبروں کو زندہ دفن کر دیا گیا، لیکن 124,000 انبیاء میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جس نے لا الہ الا اللہ کا معنی تبدیل کر دیا ہو، اس کے معنی میں کچھ لچک پیدا کی ہو، اس کے مفہوم میں لچک پیدا کر کے خاموشی کا اظہار کیا ہو۔ ہر پیغمبر اسی لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو دنیا میں سمجھانے کے لیے آیا، تاکہ ساری انسانیت اس ماتھے کو ساری دنیا سے ہٹا کر ایک خدا کے دروازے پہ جھکائے، اور ساری کائنات ایک خدا کے قانون کے علاوہ تمام قوانین کو مسترد کر دے، ایک کے دروازے کے علاوہ سب دروازوں کو چھوڑ دے، ایک عالم الغیب کے علاوہ تمام کو عالم الغیب کہنا چھوڑ دے، ایک حاجت روا کے علاوہ سب کی حاجت روائی کا عقیدہ چھوڑ دے، ایک داتا کے علاوہ سب کے داتا ہونے کا عقیدہ چھوڑ دے، ساری کائنات اپنے ماتھوں کو، اپنے سجدوں کو، اپنے عبادت کے محور کو ایک اللہ کے ساتھ مرکوز کرے۔ یہی 124,000 انبیاء کا اصل مشن تھا۔ بات سمجھ میں کچھ آئی ہے؟ کچھ پتا چلا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ۔ الہ کا صرف معنی معبود نہیں، الہ کا معنی مشکل کشا ہے، الہ کا معنی حاجت روا، الہ کا معنی معبود حقیقی، الہ کا معنی مسجود، الہ کا معنی ہر جگہ موجود۔ جب سکت لا اس کے اوپر آیا تو ہر ایک کی نفی ہو گئی، ہر ایک کی نفی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور نفی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ یہی لا کا معنی۔ نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی اس حقیقت پہ غور کیا کہ ایک ایسا لفظ جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز کے رکوع قیام میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ صرف سورۃ فاتحہ ہی نماز میں کیوں پڑھی جاتی، باقی کوئی سورت کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اس لیے کہ سورۃ فاتحہ لا الہ الا اللہ کی روح ہے، سورۃ فاتحہ لا الہ الا اللہ کی، اور سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ نچوڑ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے حقیقی مفہوم کو ادا کر رہا ہے، اور وہ ہے ایاک نعبد ایاک و ایاک نستعین۔ ایک بات یاد رکھیں، توجہ کی ضرورت ہے، عربی گرامر کے حساب سے فعل اور فاعل پہلے ہوتا ہے اور مفعول بعد میں ہوتا ہے۔ عربی گرامر کا یہ اصول ہے، اصول تھا کہ نعبدو ایاک ہوتا، اس لیے کہ نعبدو کا معنی عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، تو عبادت فعل ہو گیا اور ہم فاعل ہو گئے۔ لیکن اب اس کا مفعول، مفعول کیا ہے؟ مفعول کے جس کی عبادت کی جائے۔ چاہیے یہ تھا کہ فعل اور فاعل پہلے ہو اور مفعول بعد میں ہو، جس طرح ہم عربی میں کہتے ہیں ضاربا زید امرن، کہ زید نے مارا امر کو، تو جس کو مارا وہ مفعول ہے، تو وہ آخر میں آیا، زید پہلے ہے فاعل، پہلے ضاربا فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے اور امرن اس کا مفعول ہے، تو مفعول آخر میں آیا۔ یہ عربی کا گرامر کا اصول ہے کہ مفعول فعل اور فاعل کے بعد آتا، لیکن بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کلام کو پکا کرنے کے لیے، تاکید اور حصر کے لیے، اور اس کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے مفعول کو مقدم کر دیا جاتا ہے اور عربی گرامر کے اصول کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر گرامر کا اصول تبدیل ہو چکا ہے، ہونا چاہیے تھا نعبدو ایاک و نستعینو ایاک، تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری اور مدد مانگتے ہیں تجھ سے، نعبدو ایاک اور نستعینو ایاک کا یہ معنی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو تبدیل کر دیا تاکہ اس میں تاکید پیدا ہو۔ اگر معنی اس کا یہ ہوتا نعبدو ایاک کی عبادت تیری کرتے ہیں، تو شک یہ رہ جاتا کہ اللہ کے سوا بھی کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور نستعینو ایاک ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مدد تجھ سے مانگتے ہیں، تو شک پھر رہ جاتا کہ اللہ کے سوا بھی کسی کی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو اس شک کو ختم کرنے کے لیے اور کلام کو پکا کرنے کے لیے مفعول کو اللہ نے شروع میں ذکر کر دیا، اور فاعل فیل فائل کو بعد میں ذکر کر دیا اور اس کا معنی ہی ہو گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا مطلب ہو گیا؟ کہ عبادت کرتے ہیں تیری ہی اور مدد مانگتے ہیں تجھ سے ہی. جس وقت تم نے کہا کہ عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کا کیا مطلب؟ کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں. اور نستعین یا کا کیا مطلب؟ کہ مدد مانگتے ہیں تجھ سے ہی. اب تجھ سے ہی کا کیا مطلب ہو گیا؟ کہ تیرے سوا کوئی مدد کے لائق نہیں, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں. ایک آدمی وضو کر کے نماز کے اندر رکوع کرتا ہے, وضو کر کے تکبیر کہتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, وضو بھی ہے, قبلے کی طرف منہ بھی ہے اور اقرار اللہ کے ساتھ ہے. کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ عبادت کرتے ہیں ہم تیری ہی اور مدد مانگتے ہیں تجھ سے ہی. یہ اقرار کرتا ہے. جب کہتا ہے مدد مانگتے ہیں تجھ سے ہی, تو اب شک ختم ہو گیا. پوری دنیا سے مدد مانگنے کا شک ختم ہو گیا کہ نہ کسی نبی سے مدد مانگ سکتے ہیں, نہ کسی ولی سے مدد مانگ سکتے ہیں, نہ کسی کتب سے مدد مانگ سکتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے تو اللہ کے سامنے اقرار کر لیا کہ عبادت کرتے ہیں تیری ہی اور مدد مانگتے ہیں تجھ سے ہی. باقیوں کی بات اب ختم ہو گئی. اقرار خدا کے سامنے یہ کر لیا اور پھر قبر پر جا کر کہا کہ بے پتر تے لے ککڑ. قبر پر جا کر کہا کہ میری بگڑی بنا دے. اور جناب علی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو کہا کہ تو میری بگڑی بنا دے, میری مشکل حل کر دے. خواجہ علی اجمیری کو کہا کہ داتا میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں, میری مشکل حل کر دے. اور خواجہ معین الدین چشتی کو کہا کہ میری مشکل حل کر دے. اور علی کو پکارا کہ علی تو میری مشکل کشائی کر دے. دیکھو نماز میں اقرار کیا کہ مدد تیرے علاوہ کوئی نہیں دیتا, عبادت تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتے, اور نماز کے بعد جا کر ہم بندوں سے مدد مانگے, نبیوں سے مدد مانگے, ولیوں سے مدد مانگے. اس سے بڑی منافقت دنیا میں کوئی نہیں کہ کلمے کے اقرار کے بعد جو منافقت پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں ہم تو 40 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے پڑھتے, تو دعا ہماری قبول نہیں ہوتی. دعا قبول کیوں ہو؟ تیری دعا میں وہ روح نہیں, وہ توحید کی روح نہیں. جس روح کا تقاضا نماز نے کیا, جس روح کا تقاضا قرآن نے کیا, جس روح کا تقاضا پیغمبروں نے کیا کہ خدا کے سامنے نماز میں اقرار کرتا ہے کہ مدد تیرے علاوہ کسی کی ہم نہیں چاہتے, اور باہر جا کر مدد پیروں سے مانگتا ہے, مدد ولیوں سے مانگتا ہے, نبیوں سے مانگتا ہے. یہ منافقت جب تک نہیں چھوڑے گا کہ اقرار لا الہ الا اللہ کا, اقرار ایاک نعبد و ایاک نستعین کا, اور عمل تیرا یہ ہے کہ مدد غیروں سے مانگتا ہے, جب تک اس منافقت کو چھوڑ کر نبیوں کے ایک کلمے اور ایک مشن پہ قائم نہیں ہو جاتا, تیری نماز اور روزے کا کوئی اعتبار نہیں. اس دوئی کو اور اس دوگلے راستے کو ہمیں چھوڑنا ہوگا, تب نماز قبول ہوگی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ دوگلا راستہ ہے کہ نہیں, کہ اقرار ہم نے اللہ سے کیا کہ تیرے علاوہ مدد کسی سے نہیں مانگتے اور غیروں سے جا کر مدد مانگتے. ایک سوال چھوٹا سا یہاں پیدا ہوا, اور وہ آپ سے کل بھی کوئی سوال کر سکتا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں, میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے یہ قرآن شریف ہے, یہ قرآن وہاں رکھو, تو گویا کہ میں نے آپ سے مدد مانگی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک آدمی پیاسا ہے, وہ کسی کو کہتا ہے یار پانی کا گلاس تو لاؤ. ایک آدمی کہتا ہے یار یہ میرا کام ہے یہ کر دو, تو آپ کہتے ہیں جی کسی سے مدد مانگنا تو شرک ہے. تو دیکھو یہ مدد کسی سے مانگی گئی کہ نہیں, یہ مدد مانگی گئی کہ نہیں بھائی؟ کہیے میں نے کسی کو کہا کہ یہ کتاب وہاں رکھ دو, یہ لاؤڈ سپیکر پکڑا دو, یہ پانی کا لوٹا مجھے دے دو, یہ مجھے سائیکل دے دو, میں فلاں کام ہوا ہوں, مجھے موٹر سائیکل چاہیے, مجھے گاڑی چاہیے, مجھے اتنے پیسے چاہیے. تو دیکھو میں نے مدد مانگی کہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ نماز میں اقرار کیا کہ تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے, اور ادھر کہتے ادھر عمل یہ ہے کہ جی غیروں سے مدد مانگی جا رہی ہے. اس کا کیا مطلب؟ یہ سوال ہے کہ نہیں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں سوال, کہ نماز میں ہم کہتے ہیں کہ تیرے علاوہ مدد کسی سے نہیں مانگتے, اور ہم دنیا میں ایک دوسرے سے مدد تو مانگتے ہیں, تو پھر یہ سارا کچھ شرک ہو گیا؟ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی. بڑے آسان لفظوں میں میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جس مدد مانگنے کی نفی کی گئی وہ بغیر سبب کے, وہ کس کے ہے؟ بغیر سبب کے. ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں بغیر سبب کا کیا مطلب. میں نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے پانی پلاؤ, اس کے اندر سبب کیا ہے؟ نہیں مجھے پیاس لگی ہے پانی پلاؤ. سبب ہے وہ پانی کا گلاس اور پانی کا موجود ہونا, کہ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلاؤ. آپ پانی اپنے پاس سے پیدا نہیں کریں گے، پانی تو باہر موجود ہے، تو آپ باہر تو اللہ کی طرف سے پانی موجود ہے، وہ لے کر میرے پاس آئیں گے، تو گویا کہ آپ خود پانی لینے کے محتاج ہو گئے، میں نے آپ سے پانی مانگا، آپ خود محتاج ہیں، پہلے برتن کے محتاج ہیں، پھر پانی ہونے کے محتاج ہیں، پھر پانی کو میرے پاس پہنچانے کے محتاج ہیں، تو گویا کہ آپ خود محتاج ہو گئے پانی کے، تو پانی کو میرے تک پہنچانا یہ سبب کے ذریعے سے ہوا، کہ پانی تھا تو تب آپ نے مجھے پہنچایا، گلاس تھا تو تب پانی میرے پاس آیا، آپ میں اتنی طاقت تھی کہ پانی میرے پاس پہنچایا تو پانی پہنچایا، تو یہ طاقت کا ہونا، پانی کا باہر موجود ہونا اور گلاس کا ہونا یہ سبب ہے، یہ کیا ہے؟ سبب. سبب کے ذریعے مدد مانگی جا سکتی ہے. اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے، ایک ڈاکٹر صاحب ہے، اس ڈاکٹر سے کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ مجھے شفا دے، اس ڈاکٹر سے کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ مجھے میرے سر میں درد ہوا، آپ کے سر میں درد ہوا، تو آپ کو فوراً ایک آدمی مشورہ دے گا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، یہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر تجھے دوائی دے گا اور دوائی کے بعد تجھے آرام آئے گا، یہ ڈاکٹر کا دوائی دینا یہ سبب ہے، یہ کیا ہے؟ سبب ہے. اگر ڈاکٹر دوائی نہ دے شفا ہو سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ. تو ڈاکٹر نے جو شفا دی ہے وہ سبب کے ذریعے سے دی ہے، ڈاکٹر تو بغیر سبب کے شفا نہیں دے سکتا. تو سبب کے ذریعے کسی سے مدد مانگنا کفر نہیں، سبب کے ذریعے، سبب کے بغیر مانگنا کفر ہے. دیکھیے، ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں شفا دے، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی سبب نہیں، بغیر دوائی کے اللہ شفا دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بیٹا دے، بغیر طاقت ہونے کے، اپنے پاس طاقت نہیں، لیکن اللہ سے بغیر طاقت کے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے. حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی، طاقت کوئی نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، بیوی کی عمر 90 سال تھی، میاں بیوی کوئی طاقت نہیں رکھتے تھے بچہ پیدا کرنے کے لیے، لیکن اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ بچہ دے دے، اللہ نے اسی حالت میں ان کو بچہ دے دیا. تو معلوم ہوا کہ سبب کے بغیر مدد اللہ دے سکتا ہے، کہ بچہ بچی دینے کی طاقت آدمی میں، صحت میاں بیوی کی نہ بھی ہو تب بھی بچہ بچی مل سکتا ہے. دیکھو سبب کیا ہے کہ میاں بیوی کے ساتھ بچہ ملتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیے سبب کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے سبب کوئی نہیں. تو سبب کے بغیر مدد اللہ دیتا ہے، اور سبب کے ساتھ مدد بندوں سے آدمی مانگ سکتا ہے. ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر جی مجھے میرے سر میں درد ہے کچھ کرو، کیا مطلب ہے؟ کہ ڈاکٹر جی دوائی دو، یہ مطلب نہیں کہ ڈاکٹر جی شفا دو، اس لیے کہ شفا تو ڈاکٹر کے بھی اختیار میں نہیں، ڈاکٹر تو آگے دوائی کا محتاج ہے. جب ڈاکٹر دوائی کا محتاج ہے وہ شفا کیسے دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر تو ہیلا کرے گا، ہیلا کسی سے کروانا، ہیلا کرنا یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ سبب کے ذریعے مدد ہے. جو مدد سبب کے ساتھ مانگی جاتی ہے اس کو مانگنا شرک نہیں، جو بغیر سبب کے مانگی جاتی ہے اس کا مانگنا شرک ہے. ہم پیر کی قبر پر جا کر کہیں میری مشکل حل کر دے، درمیان میں سبب کوئی نہیں، یہی شرک ہے. ہم پیر کی قبر سے کہیں مجھے شفا دے دے، ہم یہ درمیان میں سبب کوئی نہیں، یہی شرک ہے. ہم پیر سے کہتے مجھے لڑکا لڑکی دے دے، سبب کوئی نہیں، یہ شرک ہے. ہم پیر سے کہتے میری بگڑی بنا دے، پیر قبر میں پڑا ہے اور ہم کہتے میری بگڑی یہاں آ کر بنا دے، درمیان میں سبب کوئی نہیں، یہ شرک ہے. تو اگر میں اس دنیا میں کسی آدمی سے کوئی مدد مانگوں یہ سبب کے ساتھ ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ آدمی جو میرا کام کرے گا اس میں خود بھی طاقت نہیں، اس کو بھی طاقت اللہ نے بخشی ہے، آگے اس کا وسیلہ موجود ہو پھر یہ میری مدد کر سکتا ہے. لیکن جو مدد بغیر وسیلے کے اور بغیر طاقت کے ہو سکتی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. جو سبب کے بغیر مدد دیتا ہے، چابی نہ ہو تالا کھول سکتا ہے، بچیاں بیوی نہ ہو بچے دے سکتا ہے، اور جناب علی دوائی نہ ہو شفا دے سکتا ہے، اور کوئی آسرا تو ظاہر نہ ہو آسرا پہنچا سکتا ہے، پانی کے لیے کشتی نہ ہو تو کپانی میں بغیر کشتی کے آدمی کو بچا سکتا ہے، بغیر کسی ہیلے کے اللہ مدد دے سکتا ہے. انسان کی مدد، انسان جو مدد دیتا ہے یہ انسان تو خود اللہ کا محتاج ہے. جو خود محتاج ہو کر کسی کو مدد دے، نہ وہ خالق ہوتا ہے، نہ وہ مالک ہوتا ہے، نہ وہ داتا ہوتا ہے، نہ وہ مشکل کشا ہوتا ہے. مشکل کشا وہ ہے جو بغیر سبب کے مدد دے، اور وہ اللہ کے سوا اور کوئی، اللہ کے سوا. حضرت علی کوئی آدمی مشکل کشا ہے تو ان سے یہ پوچھو کہ حضرت علی تو خود بیچارے مشکلوں میں پھنسے رہے، مشکلوں میں پھنسے رہے کہ نہیں؟ بولو بھو. حضرت علی پر یہ مشکل آئی تھی کہ نہیں کہ شادی کا وقت ہے، دو اونٹ انہوں نے پال رکھے تھے، حضرت حمزہ نے دونوں اونٹوں کو تو چھری پھیر دی. اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، نشے میں حضرت حمزہ نے اونٹوں کے گلے پر چھری پھیر دی. اب بتاؤ جب اونٹوں کے گلے پہ چھری پھیر دی وہ اونٹ پالے تھے حضرت علی نے شادی کے خرچ کے لیے, تو حضرت علی کو جب پتا چلا کہ میرے اونٹوں پر میرے چچا نے چھری پھیر دی تو حضرت علی روتے ہوئے حضور کے پاس آئے اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے اونٹ ذبح کر دیے چچا نے. حضور شکایت سن کر چچا کے پاس چلے تو چچا کو دیکھا کہ وہ نشے کی حالت میں, رسول اللہ نے کوئی بات نہیں کی, بغیر بات کیے واپس آ گئے. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کام کے لیے آئے تھے اور چچا کو کچھ نہیں کہا. حضور نے فرمایا حمزہ نشے میں تھا, اگر میں کوئی بات کرتا اور وہ آگے سے نشے میں مجھے غلط جواب دیتا تو وہ کافر ہو جاتا, اس لیے میں خاموش ہو کر واپس آ گیا. تو اونٹوں کے گلے پہ چھری چلی, حضرت علی رونے لگے. یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے, حدیث کی کتابوں میں ہے. جو آدمی خود روتا ہے وہ تیرا مشکل کشا کیسے, جس کے اوپر خود مشکل آئی وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح, مشکل کشائی کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خود مشکل آئی کہ ان پر عبد الرحمن بن ملجم نے حملہ کیا, قاتلانہ حملہ کیا, وہ شہید ہو گئے. ان پر اپنی مشکل آئی کہ نہیں آئی؟ وہ اپنی شہادت کو روک سکے, وہ اس قاتل کی تلوار کو روک سکے, خود پر مشکل آئی, شہید ہو گئے. اور پھر دیکھیے آج پاکستان کا بدتی اور پاکستان کے کچے عقیدے والا علی علی مدد کہتا ہے, علی مشکل کشا کہتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ علی جو اپنے بیٹے حضرت حسن اور حسین کی مشکلوں کے وقت ان کی مدد نہیں کر سکے, کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین شہید کر دیے گئے, ان کے ٹکڑے کر دیے گئے, ان کے بچوں کو ان کو بچے کے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے, اور لٹا پٹا قافلہ کو کوفے سے دمشق کی طرف گیا. تو اس لٹے پٹے قافلے کی مدد حضرت علی نے آ کر نہیں کی, اپنے بچوں کی مدد علی نے آ کر نہیں کی. وہ تیری مدد کے لیے 1400 سال کے بعد ضرور آئیں گے, جو اپنے بیٹوں کی مدد نہیں کر سکے, جو اپنے بچوں کی مدد نہیں کر سکے. تو یہ اتنی بڑی جہالت ہے کہ اللہ کے علاوہ